الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ شعبان معظم کا یہ دوسرا عشرہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. آخری عشرہ شعبان معظم کا شروع ہوگا اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے. لہذا پچھلے ہفتوں سے ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. اس میں پہلی بات جو ہم سب نے سمجھی کہ روزے سے متعلق اور رمضان کے روزے سے متعلق تفصیلات سورۃ البقرہ کی آیت سورۃ البقرہ کے 23 رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی. اس 23 رکوع میں محض 6 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 کا الحمدللہ تقریباً ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں. ارادہ یہی تھا کہ پورا رکوع 2-2 آیات کر کے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت تقوی پیدا کیا جائے. الحمدللہ اس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ روزہ مسلمانوں کے اندر اللہ کا خدا اللہ کا خوف پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پھر آیت نمبر 85 کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی، جو تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت نمبر 185 جو ایک سال بعد نازل ہوئی، جس میں رب کائنات نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا. لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان بعد میں کیا گیا، پہلے نزول قرآن کا تذکرہ کیا گیا. لہذا الحمدللہ ہم نے سمجھا تھا کہ رمضان ہمیشہ سے وہ مہینہ رہا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی نازل کرتا رہا. ابن کثیر نے یہ ساری باتیں تفصیلات سے لکھی ہیں معرف القرآن میں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو ان باتوں کو اور واضح کیا. بہرحال رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس. قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اس پر الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. اگر انسان کو ہدایت حاصل ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں چاہے وہ مادی ہوں یا روحانی انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہیں. اور اگر ہدایت نہ ہو, گائیڈنس نہ ہو, طریقہ کار واضح نہ ہو, منہج واضح نہ ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اس نعمت کا صحیح ترین استعمال کیا ہے جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا, تو اس نعمت کا غلط استعمال ہوگا. نتیجتاً وہ نعمت زحمت بنے گی قیامت کے دن, اور ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے لازمن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ہدایت نہ ہو تو انسان ان تمام تر نعمتوں کا غلط استعمال کر سکتا. بات ہوئی تھی صحت نعمت ہے, پیسہ نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, وقت دیا اللہ پاک نے نعمت ہے, اقتدار عطا فرمایا, ملک عطا فرمایا, آزادی عطا فرمائی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی, یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہدایت ہوگی تو انسان ان کا صحیح استعمال کرے گا, دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کی چیزیں استعمال کرے گا, کے لیے استعمال کرے گا. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس قرآن حکیم کو ہمارے حق میں بھی ہدایت بنا دے. بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, القرآن حجت لکا او علیکا, بخاری شریف میں نقل کی گئی. یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں حجت یا دلیل بنے گا قیامت کے دن, یا تمہارے خلاف گواہی دے گا, تیسری کوئی شکل نہیں ہے. اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس کے حقوق ادا کریں گے, قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے, القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد, یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. کن الفاظ میں کریں گے ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے. یقول الصیام ایرب انی مناتہ الطعام و شہواتی بن نہار, روزہ کہے گا کہ اے میرے رب, میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا, فشفینی فی, تو اے اللہ تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. ویقول القرآن, اور قرآن کہے گا, مناتہ النوم باللیل, اے اللہ اس بندے کو میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. گویا رمضان کی راتوں میں اس نے قیام کیا, تہجد پڑھی, کسی پروگرام میں شریک ہوا جہاں قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا, نیند قربان کی. مناتہ النوم باللیل, میں نے روکا اسے رات کے وقت سونے سے. عام دنوں میں 11 بجے سوتا تھا, رمضان کی راتوں میں زیادہ دیر قیام کیا, 12 بجے, 1-1, 2-2 بجے تک جاگتا رہا, قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا. فشفینی فی, تو اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ, فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن اور روزہ ہمارے حق میں بھی شفاعت کرے، یقیناً چاہتے ہیں، سفارش ہونی چاہیے، تو ہمیں بہرحال دن میں روزہ 15-16 گھنٹے کا روزہ اگر رکھنا ہے تو رات کے وقت کچھ نہ کچھ حصہ رمضان کی راتوں کا خاص طور پر قرآن کے ساتھ گزارنا پڑے گا. ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے بڑی نعمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، مراد یہ ہے کہ صحت مند ہے، ایمان کے ساتھ مقیم ہے، سفر نہیں کر رہا اور مہینے میں داخل ہو گیا، فلیصم، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. لہذا رمضان کے ایک دن کے روزے کی فضیلت ایک حدیث میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ قضا کر دے، چھوڑ دے، ترک کر دے کسی وجہ کے بغیر، اب اگر وہ کفارے کے طور پر ساری زندگی بھی روزے سے رہے، پہلی بات تو ممکن نہیں، لیکن بطور کفارہ فدیہ ساری زندگی بھی روزے سے رہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. یہ ہے رمضان کے روزے کی ایک دن کی فضیلت، اتنی زیادہ. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جو بخاری شریف میں نقل کیا گیا. حضور نے فضیلت کے طور پر فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. دو کنڈیشنز بیان ہوئی ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے لیے روزہ رکھا، رسول پر ایمان، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق روزہ رکھا، آخرت پر ایمان، آخرت میں بدلہ اجر ثواب کی نیت سے، وہ احتساباً، اور احتساب کرتے ہوئے سیلف اسسمنٹ کے ساتھ کہ روزہ اللہ نے فرض کیا، روزہ میں رکھ رہا ہوں، 15 گھنٹے کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکتا ہوں، اسی رب نے سود کو بھی اور سور کو بھی حرام کیا، لہذا احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اس رب کے کہنے پر پانی نہیں پی رہا روزے کے دوران جو حلال ہے. تو احتساب ہمارا ہونا چاہیے کہ پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی رکتا ہوں یا نہیں. تو ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب سے ثواب کی نیت سے، بدلے کی نیت سے اپنا اسسمنٹ کرتے ہوئے اگر اس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. فرمان ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، سچی توبہ کر لے انسان، اللہ سے معافی مانگ لے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے رمضان میں قیام کیا، خاص طور پر قیام اللیل، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، وہی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ پاک ہم سب کے لیے بھی خاص طور پر اس رمضان المبارک میں یہ تمام بشارتیں حاصل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. دو ایکسپشن برقرار رکھے گئے، ومن کان مریضن اولا سفرین فعدت من ایام نخر، جو تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. ابتدائی زمانے میں تیسرا ایکسپشن بھی تھا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو روزے کی طاقت رکھتا ہے نہ رکھنا چاہے مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن بعد میں 2 ہجری میں جب یہ روزے کی آیت نازل ہوئی رمضان کی، تیسرا ایکسپشن ختم کر دیا گیا. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری رکھا صرف ایسے مریضوں کے لیے جو دائمی مریض ہیں، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، شوگر پیشنٹ ہیں، سیویئر قسم کے کڈنی پیشنٹ ہیں، سانس کا مرض ہے، یا اور کوئی ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں اور کنڈیشن ہیں جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، روزہ رکھ کے انسان مر جائے گا، تو وہ ایکسپشن ایگزمپٹڈ ہو گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھے، فدیہ ادا کریں، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، ایک روزے کا فدیہ. فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب اس کے بعد جو محبت والے الفاظ ہیں پورے قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ روزے کی عبادت ذرا مشقت والی عبادت ہے، لہذا دل جوئی کا انداز، حوصلہ افزائی کا انداز، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکل، تنگی، دشواری نہیں چاہتا. ایک بہترین استاد اسی طرح ہوتا ہے، بڑا کام کروانے کے لیے پہلے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے، تم کر سکتے ہو، ویل ڈن، شاباش، پھر بتایا جاتا ہاں کام تو مشکل ہے لیکن اجر بھی اتنا ہی بڑا زیادہ. تو رب کائنات تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، لیکن وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ قضا کرنا پڑے تو روزہ قضا کرنا افضل ہے، اس وقت قضا کر کے بعد میں ضرور اس کی تعداد پوری کیا کرو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ و تعالی کی. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ روزہ اور قرآن جیسی عظیم نعمت اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر سکو. اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں ذرا غور سے سنیے گا، روزہ کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر رب کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. پیغمبر نے اس آیت مبارکہ پر کیسے عمل کیا؟ عام تصور یہی ہے اور تفاسیر میں اتنا ہی ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن نماز پڑھنے جب جاتے ہیں تو تکبیرات پڑھتے تھے، یقیناً پڑھتے تھے، اس میں کیا شک ہے، جاتے وقت، آتے وقت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں کہ آپ رمضان عید والے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے. لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام محض زبان ہی سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے؟ آج اکثر و بیشتر یہ تصور ہمارا اتنا ہی محدود ہو گیا کہ ہم اذان میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ اللہ اکبر ہوتا ہے، نماز میں بھی بار بار اللہ اکبر. کیا پیغمبر نے محض زبان سے اللہ اکبر کہا؟ یہ ہے کوشچن مارک بہت بڑا. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. یہاں جان لینا چاہیے کہ پیغمبر نے محض زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا، پیغمبر نے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وقف کی. 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان قربان کر کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جانیں قربان کی، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور، یہ اشعار سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک دین کا ایک ڈائنیمک کانسیپٹ نہ ہو، متحرک تصور نہ ہو. آج ہمارا دین کا تصور کیا ہے؟ برا نہیں منائیے گا، ہم سے مراد ہماری میجورٹی کا. یار رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری ہونی چاہیے، مسجدیں تیار، مسجد میں تعداد بڑھ جائے گی. رمضان 27ویں رمضان کو ختم ہو جاتا اکثر و بیشتر ہمارے ہاں، اور 28ویں اور 29 اکثر و بیشتر بازاروں میں گزرتی ہے. بدترین جگہیں بازار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق عظیم ترین راتیں بازاروں میں گزر رہی ہوتی ہیں. تصور دین محدود ہو گیا، بس رمضان آیا تو روزے رکھ لیے، اسی طرح عید آئی تو قربانی کر لی، حج کر لیا، نماز پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلاح. پیغمبر نے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دندان مبارک شہید کروائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کے دندان مبارک شہید ہوں. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید، یہ تصور آج اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں. رہ گئی رسم ادا، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. یہ اس وقت آج اکثر و بیشتر ایسا جسم جس میں روح نہ ہو، بدبودار قسم کا جسم، وہ اکثر و بیشتر ہمارا حال ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں روزے کی اصل حکمت اور اس کی روح کو بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ اس لیے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ، تاکہ روزہ رکھ کے تم اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی بیان کرو، ایسی تحریک میں حصہ لو جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہی ہو. غزوہ بدر، یوم الفرقان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والا پہلی جنگ کس مہینے میں ہوئی؟ مہینہ کون سا تھا؟ میجورٹی کو نہیں پتا ہوگا. 17 رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ، غزوہ بدر. 8 ہجری فتح مکہ، 10,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف گئے، مہینہ کون سا تھا؟ آج روزہ رکھ کے اے سی چلا کر ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، روزہ ہے میرا، گاڑی میں اے سی، گھر میں اے سی، دفتر میں اے سی، روزہ رکھا ہے، گرمی بہت ہے. پیغمبر روزہ رکھ کر جہاد کر رہے ہیں، بدر کا مارکا مکے میں، فتح مکہ ہو رہی ہے، بدر غزوہ فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، رمضان کا مہینہ. زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے تصورات میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ جو زندگی گزار کے گئے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور قرآن جیسی عظیم ترین نعمت اس لیے دی تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو. یقین کیجئے جب ہدایت سمجھ میں آ جائے نا، ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کو ایمان اور ہدایت محنت کے بعد ملے، مشقت کے بعد ملے، ڈھونڈنے سے ملے، تب اس کو اس عظیم ترین نعمت کی قدر ہوگی. آج ہمیں پیدائشی طور پر الحمدللہ ایمان کی دولت مل گئی. جس گھر میں پیدا ہوئے مسلمان تھے، ابھی بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. جن لوگوں نے ایمان اور ہدایت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان سے پوچھئے ذرا کتنی بڑی نعمت ہے یہ نعمت ہدایت. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور ان تمام نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آیت نمبر 186 ہے. میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، بڑا پیارا کتابچہ ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا رحمت اللہ علیہ، عظمتیں قیام و سیام. تھوڑا مشکل ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن بہت ہی مارکت العلیٰ کتابچہ، چھوٹا سا کتابچہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ جو روزے کا اصل حاصل ہے بیان فرمایا. پہلے ذرا آیت مبارکہ سن لیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں یقیناً قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں ہر پکارنے والے ہر دعا مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اذا دعان جب جہاں مجھے پکارے فلیستجیبوا لی اگر دعا قبول کروانے چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے میری بات مانیں. فلیستجیبوا لی انہیں چاہیے کہ میرے احکامات پر بھی عمل کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بھی اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت یافتہ رہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو سمجھایا ہے روزے کا حاصل کیا ہے. روزہ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہوگا. انسان دو چیزوں کا وجود ہے مرکب ہے. پہلی شے وہ ہے جس کو ہم انسان انسان حیوان انسان کا جو جسم ہے سمجھتے ہیں. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جسم کہاں سے آیا. ساری کی ساری فزیولوجی زولوجی نہ جانے کون کون سی لوجیز ہم نے بنائی اس بدن پر غور کرنے کے لیے. حاصل کلام کیا ہے کہ یہ جسم زمین سے آیا مٹی سے آیا. قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں لوٹا دیتے ہیں اسی میں اسی سے نکال لیں گے قیامت کے دن. تو انسان کا جسم کہاں سے آیا مٹی سے. واللہ انبتکم من الارض نباتا سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وہ اللہ ہے جو تمہیں اگاتا ہے زمین سے جیسے پودے کو اگاتا ہے تمہیں بھی اگایا جاتا. آج امبریالوجی پڑھنے والے سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمارا بیج بھی اگتا ہے باقاعدہ اور بالکل وہی پروسیس ہے جو جیسے پودا اگتا ہے ویسے ہی انسان کا وجود پیدا ہوتا ہے اور سارے مراحل طے کرتے ہوئے بلاخر انسان بنتا ہے. لیکن یہ بدن ہے یہ جسم ہے انسان کا اصل کیا ہے. کیا فرق ہے انسان میں اور جانور میں. آج سوشولوجی پڑھنے والے یہاں تک تو پہنچ گئے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے ٹھیک ہے لیکن ہے اینیمل ان کی نگاہ میں اینیمل ہی ہے بس سوری ٹو سے ان کے آبا اجداد بندر رہے ہوں گے واللہ عالم ہمارے نہیں ہیں. انسان ایک بڑی عظیم تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جو اصل وجود کے اعتبار سے روحانی ہے. رب کائنات نے اس بدن میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو مرتبہ یہ آیت آتی ہے قرآن میں سورہ سعد میں بھی ہے سورہ ہجر میں بھی ہے کہ جب اس انسان کو میں بنا لوں فرشتوں سے اللہ پاک فرما رہا ہے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب اس کے سامنے سجدے میں گرنا. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا جسم الگ سے ہے روح الگ سے ہے اب روزہ سمجھ میں آئے گا. ان دونوں کو کمبائن کر دیا گیا جیسے ایک آٹا ہوتا ہے خشک آٹا اور پانی ان دونوں کو گوند دیں تو اب آپ سے کوئی کہے پانی کا ہے آٹے میں آٹا کا ہے آٹا بھی اسی میں. تو اس بدن کے اندر روح ہے. روزہ کیا کرتا ہے آپ سنیے ذرا. روزہ 15-16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کر گویا اس بدن سے جو اس بدن کی اس جسم کی نفسانی خواہشات کی جو گرپ ہے پوری طرح سے روح پر اس کو تھوڑا لوز کرتا. روح بیدار ہوتی ہے اور پہلا سوال کرتی ہے مالک میرے کہاں ہے تو مالک میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے. جیسے ہی مالک کا تعارف حاصل ہوتا ہے اب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہونا چاہیے. روزے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی طرح متوجہ ہو. لہذا ذرا جوڑیے ان آیات کو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ سے. کب سوال کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے وجود انسان کا اللہ کی طرف مائل ہوا. فَإِنِّي قَرِيب، بہت ہی پیارا والہانہ انداز ہے، پورے قرآن حکیم میں ایسا انداز نہیں ملے گا. یہ نہیں کہا قُلْ اِنِّي قَرِيب، آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. فرمایا اِنِّي قَرِيب، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. حاصل کلام کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کر کے اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. کیوں خالق و مالک، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تاریخ انسانی میں سب سے بڑا استحصال کیا ہوتا رہا؟ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے بجائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ، توکل، امید، خوف لگانے کے بجائے انسان خود مالک بن کے بیٹھ گیا. وہ پیرانے کلیسا آج بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تمہاری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، تم گناہگار لوگ ہو، ہم پاک صاف لوگ ہیں، ہمارے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، ہم بتائیں گے تمہیں کون کس کو معاف کرنا ہے. تو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ اقبال کی انقلابی شاعری سنیے. پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے در پہ جانے کی، گردن جھکانے کی، کسی واسطے وسیلے کی. رب کائنات فرما رہا انی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس سے بڑا کوئی اعلان نہیں با خدا. رب کائنات فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان، جب جہاں پکارے. فلیستجیبوا لی، اگر چاہتے ہوں دعائیں قبول ہوں تو میری بات مان. یہاں ڈنڈی مارتا ہے انسان، اللہ کی مان تو نہیں سکتے، کیا کریں. لہذا کبھی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، آج چائنا پہنچے ہوئے، کبھی یہاں پہنچے ہوئے. بھائی خدا کی مان کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات مان کر ریاست مدینہ قائم کرو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ریاست مدینہ کا پہلا اصول بتائیے، کسی بچے سے پوچھیں اللہ کے نبی نے کس کی حاکمیت قائم کی؟ حاکمیت اعلی اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کو رب مان کر اللہ پر بھروسہ کرو، بس کافی ہے. کیا غم ہے جو ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یقین تو کرو اس رب پر، بھروسہ تو کرو، اس کی بات مانو تو صحیح. اس کی نہیں مانو گے تو در در پر اسی طرح بھکاریوں کی طرح پڑے رہو گے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر بھروسہ کریں، مجھ ہی پر ایمان لائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان عبادات کا حاصل اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ پر یقین عطا فرمائے، اور دنیاوی خداؤں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر رب کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ پاک اس آیت مبارکہ کا مصداق بنا کر ہمیں پورے کے پورے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.